الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اس وقت میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع اور مختصر وصیت کا ایک حصہ انشاءاللہ بیان کروں. اللہ جل شانہ نے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص خصوصیات عطا فرمائی تھی، اور بعض باتیں ایسی عطا فرمائی تھیں جن میں آپ دوسرے انبیاء علیہ السلام سے ممتاز ہیں. جیسے نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہونا، بلکہ تمام بنی نوع انسان کے اندر سب کا سردار ہونا. خود آپ کا ارشاد ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر او کما فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اور یہ بات میں بطور فخر کے نہیں کہہ رہا، حقیقت کے طور پر عرض کر رہا ہوں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خصوصیت بنائی. اور جیسے آپ کا خاتم النبیین ہونا، یہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ سب سے آخر میں تشریف لائے ہیں. اب آپ کے بعد کوئی اور نبی قیامت تک آنے والا نہیں. اگر کوئی آئے گا اور دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں آخری نبی ہونا، یہ آپ کی خصوصیت ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پوتی تو جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلامات دیے گئے. جامع کلامات ان کلامات کو کہتے ہیں کہ جن کے الفاظ تھوڑے ہوں مفہوم بہت وسیع ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ دریا مقوضہ کا مزدار، یعنی دریا کو ایک لوٹے میں بند کر دیا جائے تو ہے تو لوٹے کے اندر جو چھوٹا سا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دریا ہے اگر کھول دیا جائے. اسی طرح آپ کے ارشادات الفاظ کے اعتبار سے تو بہت مختصر، لیکن اس کی تشریح کرو، اس کا مفہوم بتلاؤ، اس کا مطلب بیان کرو تو نہایت وسیع. ایسے کلمات کو عربی میں جوامع الکلم کہتے ہیں اور اردو میں جامع کلمات کہتے ہیں. یہ بھی آپ کے خصوصیات میں سے، یہ وصیت بھی آپ کی اسی خصوصیت کا مظہر ہے، نمونہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے درخواست کی، اوسنی و اوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ کو وصیت فرمائیے لیکن مختصر سی فرمائیے تاکہ میں اس کو یاد رکھ سکوں اور اس پر بآسانی عمل کر سکوں، کیونکہ زیادہ طویل اگر بات آپ نے ارشاد فرمائی تو شاید میں اسے یاد نہ رکھ سکوں، اور جب یاد نہ رکھ سکوں گا تو عمل بھی نہ کر سکوں گا. اس پر آپ نے ان کو نصیحت اور وصیت فرمائی، اور اس سلسلے میں آپ نے تین جملے ارشاد فرمائے. اذا صليت فصلي صلاة الموذنين، جب تم نماز پڑھو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو. ولا تکلم بکلام تعجل منه غدا، اور تم کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو کہ کل تم کو اس سے معذرت کرنی پڑے اور معافی مانگنی پڑے. وجمع الایات مما فی ایدی الناس، تیسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے روپیہ ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اس سے تم اپنی امید ختم کر دو، اس سے آسم لگاؤ کہ مجھے بھی اس میں سے کچھ مل جائے. تمہیں جو کچھ ملے ملا ہے یا ملے گا وہ تمہاری قسمت کے مطابق ہے، ان کو جو کچھ ملا ہے وہ قسمت کے مطابق ہے. تم اس میں حرص کرو گے، لالچ کرو گے، امید لگاؤ گے تو وہ تمہیں مل نہیں سکتا، خواہ مخواہ پریشان ہو جاؤ. تو جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنی امید ختم کر دو، جو کچھ تمہیں حاصل ہے پر اس پہ قناعت کرو. یہ تین باتیں آپ نے ارشاد کی. اب دیکھنے کو تو یہ تین باتیں اور تین جملے جس کے ذریعے آپ نے ان کو وصیت فرمائی، لیکن غور کریں تو سارے دین پر عمل کرنے کی آپ نے ان کو نصیحت فرمائی. تین جملوں میں سارے دین کو آپ نے سمیٹ دیا، اور تین جملوں میں سارے دین کو بسا کر آپ نے اس کی انہیں وصیت فرمائی. تفصیل دیکھو تو قرآن کریم، پھر حدیث شریف اس کی شرح، اور چاروں اماموں کا فقہ قرآن و حدیث کی شرح. یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ علماء اب دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے سے آج تک ساری ساری عمر اس کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں اور دوسروں تک پہنچانے میں، تبلیغ کرنے میں خرچ کرتے آ رہے ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، کسی نے بھی اپنی ساری زندگی میں سارے دین کی تشریح و توضیح مکمل نہیں کی، نہ ہو سکتا، کیونکہ یہ تو بحر بے قرار ہے جسے کنارہ نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں، جہاں پہنچے کہ تو بس میں اب علم پورا ہو گیا، تو جس کی تشریح اور توضیح 1400 سال سے علماء کرتے آ رہے ہیں اور اسی طرح کرتے کرتے قیامت تک چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن تشریح توضیح اپنی جگہ باقی رہے گی، تو وسیع تو اتنا ہے ہمارا دین الحمدللہ، اور آپ نے 3 جملوں میں سارا سمیٹ لیا، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے یہ حدیث بھی جوامع الکلم نے دی، اسی لیے میں نے اس کو منتخب کیا کہ ہم لوگ اگر ان 3 باتوں کو سمجھ لیں اور پھر اللہ کرے کہ اس پر عمل بھی کر لیں، تو حقیقت میں اسی کی بدولت سارے دین پر ان شاء اللہ تعالیٰ عمل ہونا شروع ہو جائے. اب یہ سارے دین کی وصیت کس طرح سے، اس کو یوں سمجھیں کہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین اسلام کے 5 شعبے ہیں، نمبر 1 صحیح عقائد، اور عقائد کی بنیاد 3 چیزوں پر، نمبر 1 اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک ماننا جو توحید خالص کہتے ہیں، نمبر 2 سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کے نبی و پیغمبر ہونے کو ماننا کہ سب لوگ سچے اور برحق اور 100% اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے شریعتیں بھیجی اور دنیا میں ان کو نافذ کیا، اور تیسرے معاد، تیسرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، نیک لوگوں کا جنت میں جانا، نافرمانوں کا دوزخ میں جانا، یہ صحیح عقائد کی 3 بنیادی باتیں ہیں، سارے عقائد ان 3 کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، تو یہ ایک مستقل شعبہ ہے. نمبر 2 عبادات، شعبہ عبادات بھی اس دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جس میں موٹی موٹی 5 عبادتیں، 4 عبادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، باقی سب عبادتیں ان کے نیچے ہیں. نماز میں کتنی ساری عبادتیں ہیں، فرض بھی ہیں، واجب بھی ہیں، سنت بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، نفل بھی ہیں، اور بھی بہت ساری نمازیں، روزہ پھر اسی بہت ساری قسمیں، زکات قسم میں تمام صدقات واجبہ اور نفلی صدقے، خیرات کسی کے اندر سوال، حج اس میں عمرہ بھی آ گیا، طواب بھی آگیا، حرمین شریفین کی حاضری اسی میں آگئی. یہ ایک مستقل شعبہ ہے جس کو شعبہ عبادات کہتے ہیں. تیسرا شعبہ ہے معاملات، جسے کہتے ہیں لین دین، جس میں موٹی موٹی چند معاملے آتے ہیں، تجارت، زراعت، ملازمت، تجارت، زراعت، ملازمت. تجارت کی کتنی بے شمار صورتیں، اس میں جائز بھی ناجائز بھی، جائز کو کرنا ہے، ناجائز سے بچنا ہے. زراعت کی کتنی بے شمار صورتیں، جائز بھی ناجائز بھی، جائز کو کرنا ہے، ناجائز سے بچنا ہے. ملازمت کی کتنی بے شمار شکلیں ہیں، صورتیں، قسمیں، اس میں جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، حلال بھی ہے، حرام بھی ہے. جائز نوکری جائز ہے، ناجائز نوکری ناجائز. اس کے اندر پورے دین کے اندر بے شمار احکام ہیں، حلال کے، حرام کے، جائز کے، ناجائز کے، نیکی کے اور بدی کے. اور چوتھا شعبہ ہے معاشرت. معاشرت کہتے ہیں رہن سہن کو، گھر میں رہنا، والدین کے ساتھ رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا، دوست احباب کے ساتھ رہنا، ملنے جلنے والوں سے برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح رہنا سہنا، یہ سب معاشرت کے اندر آتا ہے. اس میں بھی جائز ناجائز، نیکی بدی، حلال حرام، اچھائی برائی سب ہے. بے شمار اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، احکام ہیں، قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، فقہ میں بھی. اور پانچواں شعبہ اسلام کا ہے اخلاقیات. ہر مسلمان مرد عورت کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا ظاہر کیسا ہونا چاہیے، باطن کیسا ہونا چاہیے. ظاہر و باطن میں حرام بھی ہیں، حلال بھی ہیں، جائز بھی ہے، ناجائز بھی ہے، نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے. یہ پانچ شعبے ہیں. سچا پکا مسلمان وہ ہے جو پانچ شعبوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور جو ان میں سے کسی ایک شعبے کے اندر تو کامل ہے، باقی میں ناقص، تو پکا مسلمان نہیں ہے، کچا مسلمان ہے، ناقص مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت. یہ پانچ شعبے ہیں. آپ نے ان تین جملوں کے ذریعے ان پانچوں شعبوں پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے. اس طرح پہلی بات آپ نے فرمائی کہ بھائی تم نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو. اس کا تعلق عقائد اور عبادات سے، کیونکہ نماز کے لیے سب سے پہلے ایمان چاہیے. بغیر ایمان کے تو نماز ہی مقبول نہیں ہوگی، چاہے کتنی اچھی سے اچھی پڑھ لے. تو سب سے پہلے عقائد اس کے صحیح ہو، ایمان اس کا درست ہو، عقائد اس کے صحیح ہو، اس کے بعد پھر نماز. جو دوسرا شعبہ ہے اس کی آپ نے وصیت فرما دی. اور عبادات میں سب سے اہم چیز نماز. یہ بات قرآن سے بھی، قرآن کریم سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ یہ ایک فرمان جاری کیا تھا اپنے گورنروں کے نام، اپنے دور حکومت میں اور اپنے دور خلافت میں، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ. دیکھو تمہارے جتنے بھی فرائض منصبی ہیں ان میں میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز کو اس کے وقت پر قائم کرنا ہے. لہذا جو نماز کو اہتمام کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ادا کرنے کا پابند ہوگا. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے فرائض اپنے دیگر فرائض کو بھی آسان طریقے سے انجام دے گا. اور فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع, اور جس نے نماز ہی کو صحیح سے ادا نہ کیا, کسی کو ضائع اور برباد کر دیا, تو دیگر فرائض کو اس سے زیادہ ضائع اور برباد کرے گا. تو انہوں نے یہ معیار بتایا تھا کہ حکومت کا عہدہ اور منصب وہی شخص صحیح صحیح انجام دے سکتا ہے جو پکا نمازی ہوگا, نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا ہوگا, اور جو نماز میں ایک اچھا ہوگا بائے کام اور خراب کرنے والا ہوگا. یہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں. تو نماز تو سب سے اہم ہے تمام عبادات میں. اس کی آپ نے یہ فرما کر نصیحت فرما دی کہ اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرنا. اب یہ ایسی بات ارشاد فرما دی کہ اس سے بڑھ کر بات ہو نہیں سکتی. تو اس پہلی بار کا تعلق عبادات اور عقائد دونوں سے ہو گیا. اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا جملہ تم منہ سے نہ نکالو کہ جس سے کل تم معافی مانگنے کے لیے مجبور ہو جاؤ اور معذرت خواہی کرنے لگو. آپ کے اس جملے کا تعلق اور آپ کے اس ارشاد کا تعلق دو شعبوں سے, ایک معاملات سے اور ایک معاشرت سے. معاملہ صحیح بھی ہوتا ہے تو زبان سے ہوتا ہے, ناجائز ہوتا ہے زبان سے ہوتا ہے. معاشرت کے اندر آپس کے تعلقات اسی زبان سے بگڑتے ہیں, اسی زبان سے درست ہوتے ہیں. اگر شیریں زبان ہے تو سب اس کے دوست ہیں, کڑوی زبان ہے تو سارے اس کے دشمن ہیں. تو اسلام کے جو دو شعبے ہیں, معاملات اور معاشرت, ان کی درستی زبان کی درستی پر موقوف ہے. اور زبان کو قابو میں کرو اور اس سے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو کہ جس سے کسی کے دل دکھے اور تمہیں کل معافی مانگنی پڑے. پہلے اپنی زبان کو صحیح رکھو, بولو تو تول کر بولو, پہلے تولو پھر بولو, یہ اردو کا محاورہ ہے. یعنی سوچ سمجھ کر بولو, زبان سے ایسی بات نہ نکالو کہ جس سے معاملہ ناجائز ہو جائے, جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ جائے اور تمہارے تعلقات کشیدہ ہو جائیں. دو شعبوں کی درستی اس پر موقع, معاملات کی درستی بھی, معاشرت کی صحت بھی زبان کی درستی پر موقع. اب رہ گیا تیسرا جملہ کہ مجمعی آیات مما فی ایدی الناس, اس کا تعلق پانچویں شعبے سے. اور پانچواں شعبہ ہے اخلاقیات, کہ ہر مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, اس کی عادات کیسے ہونی چاہیے, اس کی طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے, خیر خواہی ہونی چاہیے, غم خاری ہونی چاہیے, عاجزی ہونی چاہیے, انکساری ہونی چاہیے, اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا اس کے دل میں پایا جاتا ہو, دوسروں کا احترام اس کے دل میں جس کے اندر موجود ہو. اس کی اخلاقیات کی درستی کا دار و مدار اس پر ہے کہ تم حرص و حوث سے پرہیز کرو. حرص ہوتی ہے ہمیشہ دوسروں کے سلسلے میں, کسی کپڑے دیکھ لیے تو جی چاہ رہا ہے کہ میرے بھی کپڑے ویسے ہی ہوں. خواتین میں خاص طور سے یہ ہوتا ہے, کسی زیور دیکھ لیے تو بس اب للچا رہی ہیں دیکھ کر کے, بھائی اس کے تو لاکٹ بہت ہی شاندار ہے, کہاں سے بنوایا ہے, کتنے کا بنوایا ہے, کب بنوایا ہے, دکان کا کوئی کارڈ ہے. اب وہ لاکٹ کیا پسند آ گیا, سیٹ کیا پسند آ گیا, لو بھیا میاں کی آپ مصیبت آ گئی. کیا پسند کرنے کے بعد اب جاتی سب سے پہلے میاں کو تنگ کیا جائے گا, اور اس کے بعد گنجائش ہوگی تو ٹھیک ون ڈائی. تو ہرس نے اس گھر کو جو سکون کا گھر تھا لڑائی کا گھر بنا دیا. کسی گاڑی دیکھ لی, کسی کی بنگلہ دیکھ لیا, کسی کی کوٹھی دیکھ لی, کسی کا کاروبار دیکھ لیا, کسی کی تجارت دیکھ لی, کسی کی نوکری دیکھ لی, مطلب اس کو دیکھ کر کے لالچ آ رہی. اب لالچ کے اندر یا تو آدمی ہرس کرے گا, لالچ کے اندر یا تو حسد کرے گا, وہ حسد ایک آفت ناگہانی, اور حسد سے آگے بڑھ کر کے پھر جناب لڑائی جھگڑا کرے گا, چھینا جھپٹی کرے گا جیسے آج کل ہو رہا ہے. کیونکہ ویسے تو حاصل نہیں ہو سکتا, لوگ کسی کے موبائل چھینا جا رہا ہے, کسی کی گاڑی چھینی جا رہی ہے, کسی کی پیسے چھینے جا رہے ہیں, کسی کا سامان چھینا جا رہا ہے, تاکہ کسی چیز سے اس ہرس و حوث کا جو پیٹ ہے یہ کسی طرح بھرا جائے, یہ بھرتا نہیں. یہاں پہ قتل کی بھی نوبت ہے. تو دنیا میں جہاں بھی لڑائی ہو رہی ہے اور جھگڑا ہو رہا ہے, فساد ہو رہا ہے, یہ ساری اس حرص اور لالچ کی وجہ سے ہو رہا ہے. علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مقدمات ہیں عدالتوں کے اندر یا جتنے بھی نزاعات ہیں قوموں کے اندر, خاندانوں کے اندر, برادریوں کے اندر, بہن بھائیوں کے اندر, میاں بیوی کے اندر, گھر کے اندر, گھر سے باہر, کہیں بھی جا کر کے آپ تحقیق کر لو, ان کی اصل تین چیزیں نکلیں گی. زن, زر, زمین. زن کے معنی عورت, زر معنی سونا, روپیہ پیسہ مال و دولت, زمین جائیدادوں کے. کہ جہاں بھی جھگڑا نکلے گا یا تو جائیداد کا نکلے گا یا مال و دولت کا نکلے گا, پیسے لے کے کھا گیا, قرض لیا تو دینے کا نام ہی نہیں, مکان دکان کا قبضہ کر کے بیٹھ گیا, کرایہ پہ لیا تو مالک بن بیٹھا, یا پھر عورت کا جھگڑا ہوگا کہ بھائی تم نے رشتہ دیا تھا, یہ رشتہ کیوں دے, طلاق دے دی تو جھگڑا, منگنی توڑ دی تو جھگڑا. تو زن زر زمین, اور زن زر زمین کا جھگڑا ہرس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر قناعت ہو تو کوئی جھگڑا نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب قناعت نصیب فرمائے. تو دنیا میں جتنے بھی لڑائی ہے, جتنے بھی جھگڑے ہیں, جتنے بھی فسادات ہیں, وہ ہرس کی وجہ سے ہیں, جس کا تعلق دوسروں سے ہے. اگر دوسروں سے نظر آدمی ہٹا لے اور جو کچھ اللہ نے خود کو دیا ہوا ہے اس پر قناعت اختیار کر لے, اور قناعت اس کا نام ہے کہ اپنے دل میں یہ سمجھے کہ بس میرے لیے یہی مناسب ہے, جیسے میں بھی اسی طرح ہوں, پھر چاہے مزید مانگنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے, اس کی ممانعت نہیں ہے, اور چاہے پھر اس کو جائز اعتدال کے ساتھ کوشش بھی کر لے, اس کی بھی ممانعت نہیں ہے. میں دل کے اندر یہ کہے کہ جو کچھ فی الحال مجھے آتی تو بس میں اس پہ راضی ہوں, یا اللہ بس یہ میں اس پہ راضی ہوں, اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں اپنی رضا کا اظہار کر لے, تو سمجھ دو کہ اس کی باطن کی آدھی اصلاح ہو جائے, آدھے اخلاق اس کے صحیح ہو جائیں, اور باقی آدھے کا درست کرنا کوئی مشکل کام نہیں. وہ ہر آدمی جو حوث کے اندر بھاگ رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, میں اس سے آگے بڑھ جاؤں, تو میری کی ساری پریشانی اس کی. حدیث میں آتا ہے کہ حب الدنیا رات و کلی خطیہ دے, دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. بس اب اور کیا رہے, دنیا کی محبت ہی ساری گناہوں کی جڑ ہے, جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے دنیا کی محبت ہے. تو اس جملے کے ذریعے آپ نے اخلاق کے درست کرنے کا نسخہ بتا دیا کہ بس تم اپنے لوگوں کے پاس جو کچھ ہے بھائی وہ انہیں قسمت کا ہے, ہمارے پاس جو کچھ ہے میری قسمت کا ہے, میری قسمت ایک دانہ وہ نہیں کھا سکتا, انہیں قسمت کا کوئی دانہ میں نہیں کھا سکتا. جب یہ بات ہے تو بس پھر جو تمہیں ملا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تمہیں یہی مناسب سمجھا ہے, یا تم دل سے اس سے راضی ہو جاؤ. مزید چاہیے دعا مانگ لو, مزید چاہیے تو اعتدال کے ساتھ کوشش کر لو, اس کے بعد پھر جو کچھ ملو اس میں بھی راضی رہو, لیکن دوسروں کی طرح مت نظر ڈالو. دوسروں پر نظر ڈالو گے تو سوائے ہرس کے کچھ نہ ہوگا, اور ہرس میں سوائے پریشانی کچھ بھی نہیں. اس طرح سے آپ نے اسلام کے پانچوں شعبوں کی نصیحت ان تین جملوں کے ذریعے کر دی, اس طرح سے سارے دین کی وصیت آپ نے تین جملوں کے ذریعے فرما دی. اب یہ کہ ان تینوں باتوں کی تشریح کیا ہے بھائی وہ بعد میں کریں گے ان شاء اللہ. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو صحت کاملہ اور عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, ہم سب کو صحت کاملہ اور عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, ہمارے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ, تندرستی اور عافیت نصیب فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ, پاکستان کی حفاظت فرما. یہاں کے عوام حکام ہدایت عطا فرما. یا اللہ, یا اللہ, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ, ان کی مدد فرما. عالم اسلام کو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, ان کے مقابلے میں تمام یہود و نصارہ کو تباہ فرما, برباد فرما, ہلاک فرما. ان پر اپنا قہر نازل فرما, ان کی طاقت کو پارا پارا فرما. یا اللہ, ان کے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما. یا اللہ, پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ, یا اللہ, ہماری تمام نیک مرادیں پوری فرما, ہماری ساری نیک تمنائیں پوری فرما. یا اللہ, سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جامع ارشاد پر ہم کو توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ, توفیق عمل عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك.